السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا خطبہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قدوسیت سے متعلق ہے. اس کے دونوں تلفظ آتے ہیں، قدوس اور قدوس. قدوس قدوس واپس سن کا معنی ہے سہارا و تبارک، یعنی وہ پاک اور برکت والا ٹھہرا. اور قدس اللہ فلان کا مطلب ہے سہارا و بارک علیہ، اللہ تعالیٰ نے اسے پاک کیا اور اس پر برکت نازل کی. تعظیم عروج میں بھی اسی قسم کے معنی ہیں. القدوس من اسماء اللہ تعالیٰ، اے الطاہر، منزہ عن العیوب والنقائص. قدوس اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے، اس کے معنی ہیں الطاہر، یعنی عیوب و نقائص سے پاک وجود یا مبارک وجود. حضرت امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں نحن نسبح و نقدس لک، کا مطلب ہے ہم تیرے حکم سے چیزوں کو پاک کرتے ہیں. یہ بہت عمدہ معنی حضرت امام راغب نے کیا ہے کہ ہم تیرے حکم سے چیزوں کو پاک کرتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی دراصل پاک کرتا ہے، جیسے وہ خود فرماتا ہے وہ یو طاہر کم تطہیرا. اور جبرائیل کو روح القدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں لے کے اترتا ہے جس سے ہمارے نفوس کو پاکیزگی عطا کی جاتی ہے. اب اس تعلق میں سب سے پہلی آیت وہ مشہور آیت ہے سورہ البقرہ کی 31، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد رکھ جب کہ رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں وہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اس نے کہا یقیناً میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس تعلق میں کچھ احادیث پیش ہیں. ایک ہے سنن ابی داؤد سے، کتاب التس سے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تمہیں یا تمہارے کسی بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اے ہمارے رب جو آسمان میں ہے، تیرا نام بہت ہی پاک اور ہر قسم کی عیوب سے منزہ ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین پر محیط ہے، جس طرح تیری رحمت آسمان پر ہے اسی طرح زمین پہ بھی جاری کر دے، ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں بخش دے، تو تمام طیبین کا رب ہے، اپنی رحمت میں سے خاص رحمت اور اپنی شفا میں سے خاص شفا اس تکلیف پر نازل فرما. اگر وہ یہ دعا کرے گا تو اس کی تکلیف سے شفایاب, اس کو تکلیف سے شفایاب بھی ہوگی. سنن ابی داؤد. اور اس ضمن میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ یہ دعا یا دوسری دعائیں اللہم اشفی, اللہم تشافی لا شفا الا شفا کی دعائیں لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود شفا نہیں ہوتی, تو اس سلسلے میں یہ بات اہم طور پر یاد رکھنے کے لائق ہے کہ دعاؤں سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. اگر اس دنیا میں شفا نہ بھی ہو تو اس کی جزا آخرت میں ضرور ملتی ہے. کئی لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہے تو اپنے گناہوں کی اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ آخرت میں بخشے جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ایک صحابی نے یاد کیا کہ بہت ہی کمزور تھے, بالکل خالی بدن ہو چکے تھے بالکل. انہوں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم نے کہیں یہ دعا تو نہیں کی تھی کہ اے اللہ مجھے جو سزا دینی ہے اسی دنیا میں دے لے اور آخرت میں نہ دینا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے یہی دعا کی تھی. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ سے مایوسی ہے یہ, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی دے سکتا ہے, یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے اور میرے گناہ معاف فرمائے. چنانچہ جب یہ دعا انہوں نے پڑھنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل طور پر شفا یاب عطا ہو گئی. ایک حدیث حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر صبح جو بندہ پر ہوتی ہے ایک پکارنے والا پکارتا ہے الملک القدوس, خدا کی تسبیح کرو. تو ہر صبح ہر انسان کے اس پہ آواز نہیں آتی کہ تسبیح کرو خدا کی, مگر جب اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ ہی اس کو اٹھنا چاہیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ ہمیں مار دیا یعنی نیند میں مبتلا کر دیا. ایک روایت مسلم کتاب الصلاۃ باب ما یقال فی الرکوع والسجود مطرف بن عبداللہ بن شخیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں یہ دعا کرتے تھے, صبوح قدوس رب الملائکہ والروح, وہ پاک اور مطہر ہے فرشتوں اور ارواح کا رب ہے. اب اس حدیث سے بھی یہ خیال نہ کرنا غلط ہے کہ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم تین دفعہ پڑھنے کی بجائے جو قطعی طور پر حدیث اور سنت سے ثابت ہے ہم قدوس رب العالمین رب الملائکہ والروح پڑھا کریں. یہ خاص کیفیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور پڑھی ہوگی, اس میں تو کوئی شک بھی نہیں, لیکن ایسی کیفیت جب دل پہ طاری ہو تو اس کو پڑھی جائے, ورنہ عام طریق یہی ہے کہ تین دفعہ سبحان رب العظیم پڑھی جائے. ایک روایت ہے سعید بن عبد الرحمن بن ابزا وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتروں میں سورہ الاعلیٰ اور سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص تلاوت کیا کرتے تھے. جب سلام پھیرتے تو تین بار یہ دعا پڑھتے سبحان الملک القدوس, یعنی پاک ہے اللہ جو بادشاہ ہے اور قدوس ہے, اور آخری بات آپ یہ دعا نسبتا بلند آواز سے پڑھتے. اب یہ بھی انہی احادیث میں سے ہے جو مختلف نمازوں میں سے بعض نمازوں کی کیفیات کو بیان کرتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کی کیفیات بدلتی رہتی تھیں اور ہر نماز میں ایک ہی دعا نہیں کرتے تھے, بے شمار دعائیں ہوتی تھیں, لیکن ان میں سے جو مشمول دعائیں نسبتا آسان ہم لوگوں کے لیے کر دی گئی ہیں وہی ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ. اور وتروں میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت ضروری نہیں ہے, جنہوں میں تو ہم کرتے ہیں, لیکن وتروں میں بہرحال احادیث کی روح سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وتروں میں اعلیٰ سبحان ربی العلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب یہ بھی ان احادیث میں سے ہے جن میں بعض دوسری روایات سے اختلاف پایا جاتا ہے, مگر یہ اختلاف دراصل محض وقتی جذبات کے تعلق سے ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب خدا کی حضور غیر معمولی طور پر جذبہ افروز ہوتا ہوگا تو آپ نے کوئی دلیل نہیں کہ ذکر میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت بھی کی ہو. مگر جن کو یاد نہیں سورہ اعلیٰ, وہ جو چھوٹی صورتیں ان کو یاد ہیں ان کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں, جیسا کہ الکافرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے, الکافرون کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے اور الاخلاص کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے. سنن ابی داؤد میں شریق الحوزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ ہاں حضور, جب رات گزارنے کے بعد اٹھتے تو صبح کا آغاز کس طرح کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے جو آپ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پوچھی. جب آپ رات گزارنے کے بعد اٹھتے تو 10 بار اللہ اکبر کہتے, 10 بار الحمدللہ کہتے اور پھر 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ پاک ہے اللہ اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ کہتے, 10 بار سبحان الملک قدوس پاک ہے اللہ جو بادشاہ قدوس ہے, 10 بار استغفار کرتے اور 10 بار اللہ اکبر کہتے, پھر 10 بار یہ دعا کرتے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے, پھر اس کے بعد نماز شروع کرتے. اب یہ روایات بھی بعض دوسری روایات سے اختلاف رکھتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق قطعیت سے ثابت نہیں کہ ہر روز صبح کے وقت یہی دعا کیا کرتے تھے, جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسا وقت یہ دعا کیا کرتے تھے, الحمد للہ الذی حیانا بعد اماتنا. تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کا حال بیان کرتی ہیں. کبھی کبھی غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر دل پہ قبضہ کر لیتی تھی تو اللہ اکبر کی بار بار تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح باقی حدیثوں میں جو اس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں یہی بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اپنے دل کی کیفیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو, اور مصنوعی تسبیح سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آدمی کی بعثت پر نان و نسبح و بحمدہ کا کہنے والے اپنے کمی علم اور نواقصی کی وجہ سے اتجل فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء پکار اٹھے کہ کیا تو زمین میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا تو اس میں فساد کرے اور خون بہائے. اور ان کو علم نہیں تھا کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی. یہ بات بالکل درست ہے کہ آدم کے اور دوسرے انبیاء کے پیدا ہونے پر زمین میں ضرور خون بہایا جاتا ہے اور فساد برپا کیا جاتا ہے, مگر اس کے ذمہ دار خدا کے پاک بندے نہیں بلکہ وہ شیاطین ہیں جو ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. تو فرشتوں کی یہ بات تو سچی تھی مگر اس کی ذمہ داری غلطی سے انہوں نے آدم پر ڈال دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے, اور فرشتوں نے اس پر سے توبہ کی, ہمیں تو بہت علم نہیں ہے مگر اتنا ہی ہے جتنا تو بتاتا ہے, تو یہ بتایا تھا ہمیں کہ زمین میں فساد برپا ہوگا اور بہت سرکشی کی جائے گی, اس حد تک تو ہمیں علم ہے, ذمہ داریوں کو تو بہتر جانتا ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا. حضرت خلیفۃ المسیح اول لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فعل خلافت اعظم کو حکمت سے بھرا ہوا تسلیم کر لیا فرشتوں نے، مگر وہ لوگ جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ عجائبات قدرت سے ناآشنا محض اور اسماء الہی کے علم سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں، وہ اپنے خیال اور تجویز کے موافق کچھ چاہتے ہیں جو نہیں ہوتا، جیسا ہمارے سردار سرور جو عالم فخر نبی سرور عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر کہہ اٹھے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين من القريتين عظيم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو الحکیم نہیں مانتے، ورنہ وہ اس قسم کے اعتراض نہ کرتے اور یقین کر لیتے کہ واللہ عالم ہے سوئے الرسالتا، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے۔ آگے حضرت خلیفۃ المسیح اول، اسی طرح شیعہ نے خلافت خلفاء پر بینی وہ اعتراض کیے جو کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر کیے تھے، یعنی خلیفہ ان کے نزدیک حضرت علی کو بننا چاہیے تھا اور بنا دیا حضرت ابوبکر کو، تو یہ وہی شیطانوں والا سوال تھا، حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو خلیفہ بنانا ہے، بس جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی جو الملک القدوس العزیز الحکیم ہے، زمین و آسمان کے تمام ذرات اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی ان صفات پر گواہ ہیں، بس زمینی علوم یا آسمانی علوم جس قدر ترقی کریں گے خدا تعالیٰ کی ہستی اور ان صفات کی زیادہ وضاحت زیادہ صراحت ہوتی چلی جائے گی۔ میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ میں ہرگز یہ تسلیم نہیں کرتا کہ علوم کی ترقی اور سائنس کی ترقی قرآن شریف اور یا اسلام کے مخالف ہے، سچے علوم ہوں وہ جس قدر ترقی کریں گے قرآن شریف کی حمد اور تعریف اسی قدر زیادہ ہوگی۔ یہی مضمون ہے جو میں نے پہلے بھی بارہا بیان کیا ہے کہ علوم جو سچے ہوں ان کا قرآن کریم کے علوم سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، 100% سائنس کی ترقی قرآن کی تائید میں ہوتی ہے، اب جتنی باتیں دریافت ہوتی چلی جا رہی ہیں سائنس کی روح سے وہ تمام تر قرآن کریم میں پہلے سے بیان شدہ ہیں، جتنا زیادہ آپ غور کریں گے اس مضمون پر قیامت تک آپ کو ایسی نئی چیزیں معلوم ہوتی چلی جائیں گی جن کا قرآن کریم میں ذکر تھا مگر لوگوں کے علم میں نہیں تھا، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے انسان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ اب فرعون کی لاش کا دیکھ لیں کہ قرآن کریم جب فرعون کی لاش کے متعلق ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بچا لیا تاکہ وہ عبرت لوگوں کے لیے عبرت بنے آئندہ لوگوں کے لیے، اس وقت عرب کو کیا معلوم تھا کہ فرعون کی لاش کہاں پڑی ہوئی ہے، وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کسی عرب کے باشندے کے کہ فرعون کی لاش نکال لی گئی تھی اور وہ محفوظ کر لی گئی اور وہ عبرت ہوگی، اور عبرت کس کے لیے ہوگی؟ آئندہ زمانوں کے لیے۔ تو ماضی کا علم بھی اس میں تھا اور مستقبل کا علم بھی تھا، اور اس لاش کو دریافت کیا عیسائیوں نے نہ کہ مسلمانوں نے، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ مسلمانوں نے قرآن کی صداقت ثابت کرنے کے لیے یہ لاش اپنی طرف سے بنا رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین پر میں جتنا غور کرتا ہوں دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے اور زیادہ بھر جاتا ہے، کہ عجیب شان کا کلام ہے، نہ ماضی کو چھوڑتا ہے نہ مستقبل کو، ہر بات کا علم اس کتاب میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے خدا کی تقدیس کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں جو اس کی تقدیس نہیں کرتی، تو تم ان کی تقدیسوں کو سمجھتے نہیں، یعنی زمین و آسمان پر نظر غور کرنے سے خدا کا کامل اور مقدس ہونا اور بیٹوں اور شریکوں سے پاک ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اب تصدیق کرنے کے متعلق دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی حالت سے زبان حال سے تصدیق کر رہی ہوتی ہیں. اگر وہ خود قدوس ہیں اور ایپ سے پاک وجود ہیں, جیسا کہ خدا نے اس وجود کو بھی پاک کیا ہے, اس طرح کیا ہے, اس کو عیوب سے پاک فرمایا ہے, تو ان کی یہ حالت جو ہے وہ تسبیحی کی حالت ہے. لیکن بعض قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح تو کرتے ہیں لیکن تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. مثلا پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں, شعور ادنا ہو خالہ ہو وہ اپنے شعور کی حد تک تسبیح کرتا ہے. پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسا کہ بعض رہاوتوں میں بنایا گیا ہے سبحان تیری قدرت کہتا ہے چکور, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سبحان تیری قدرت نہ کہے مگر جب وہ بولتا ہے تو اپنی جانب میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہی بیان کر رہا ہوتا ہے. اور ولاکن لا تفقہون تسبیحہم, تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. پھر مسلم اسلام فرماتے ہیں, پھر بعد اس کے جزوی طور پر مخلوق پرستوں کو ملزم کیا اور ان کو خطا پر ہونا ظاہر فرمایا اور کہا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ سبحانہ هو الغنی. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے, حالانکہ بیٹے کا محتاج ہونا ایک نقصان ہے. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرید فرماتے ہیں, ہم خدا تعالیٰ کو محدود نہیں سمجھتے اور نہ ہی خدا محدود ہو سکتا ہے. ہم خدا تعالیٰ کی نسبت یہ جانتے ہیں کہ جیسا وہ آسمان پر ہے ویسا ہی زمین پر بھی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا تھی, اے خدا جیسا تو آسمان پر ہے ویسا ہی زمین پر بھی ہو جا. مگر قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے, جیسا آسمان پر ہے ویسا ہی زمین پر بھی ہے. انشاءاللہ فرماتے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کا تعلق عام مخلوق کے ساتھ ہے, وہ ہر ایک سے سانجھا تعلق ہے. خدا کی بارش برستی ہے, اچھے برے سب پر ترستی ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں ہوتے ہیں تو اچھوں بروں برا بنا تعلق ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ظاہر ہوتا ہے بھی اس کے قریب آ جائے جاتا ہے. اپنے ذاتی تجربے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں, تب وہ ایسا قریب ہو جاتا ہے جیسا کہ بولتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اندر سے بھی بولتا ہے اور باہر سے بھی بولتا ہے. یہ اس میں ایک عجیب بات ہے کہ باوجود دور ہونے کے وہ نزدیک ہے. اور یہی مضمون کو ہر مشرانی بیان فرما رہے ہیں, باوجود دور ہونے کے وہ نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے دور ہے. وہ بہت ہی قریب ہے مگر پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ایک جسم دوسرے جسم سے قریب ہوتا ہے اسی طرح وہ قریب ہے. اور وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی چیز بھی ہے. وہ سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے مگر پھر بھی وہ عمیق در عمیق ہے. جس قدر انسان سچی پاکیزگی حاصل کرتا ہے اسی قدر اس کے وجود پر اس کو اطلاع ہوتی ہے. سو جاننا چاہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ قدوس ہے. وہ اپنی تقدیس کی وجہ سے ناپاکی کو پسند نہیں کرتا, اور چونکہ وہ رحیم و کریم ہے اس واسطے نہیں چاہتا کہ انسان ایسی راہوں پر چلے جن میں اس کی ہلاکت ہو. بس یہ اس کے جذبات ہیں جن کی بنا پر مذہب کا سلسلہ جاری ہے. اب ان کا نام خواب کچھ ہی رکھ لو. اب اللہ تعالیٰ کے جذبات کہنا یہ معنی نہیں ہے جس طرح انسانی جذبات ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جذبات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بندوں سے جو سلوک ہے وہ یہ ہے, اور اب اس کا جو مرضی نام رکھ لو اس سلوک کا. سلوک تو باہر یہی رہے گا کہ جو پاک ہے اس سے اللہ تعلق جوڑتا ہے, اور جو ناپاک ہو وہ خود اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے. سورہ الحشر کی 24 آیت ہے, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, وہ بادشاہ ہے, پاک ہے, سلام ہے, ہم دینے والا ہے, نگہبان ہے, کامل غلبے والا ہے, ٹوٹے کام بنانے والا ہے اور کبریائی والا ہے. پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام بھی اس مضمون کا یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے کام بناتا ہے اور بنے بنائے کام توڑ بھی دیا کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ کی دونوں کیفیات, دونوں قدرتوں سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا یہ کرتے رہنا چاہیے. قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹے کام بنائے, بنا بنایا توڑ دے, کوئی اس کا بھید نہ پاوے. یہ غالباً مدراس کے سیٹھ صاحب کے لیے دعا کے وقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا تھا. تو جو کام کتنا اعلیٰ درجے کا ہو, وہ جب خدا فیصلہ کر لے کہ اب نہیں چلے گا تو اچھے سے اچھے کام بالکل ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں, اور ٹوٹے ہوئے کام جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قادر بارگاہ ہے, وہی ان بھیدوں کو جانتا ہے. صحیح مسلم کتاب الزکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کے علاوہ کسی کو قبول نہیں فرماتا. شرح صحیح مسلم اور امام نووی میں اس حدیث کی تشریح میں قاضی ایاز کا یہ قول درج ہے کہ طیب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کے معنی ہیں نقائص سے پاک, اور یہ قدوس کے معنوں میں آتی ہے. طیب کا اصل معنی ہے پاکیزگی, طہارت اور خوب سے سلامتی. علامہ نووی فرماتے ہیں کہ حدیث ان حدیث میں سے ہے جو اسلام کی بنیاد اور احکام کا مدار ہیں. فیض القدیر میں لکھا ہے کہ قدوس کا مطلب ہے نقائص اور تغیر سے پاک, یعنی صرف نقائص سے نہیں بلکہ تغیر سے بھی. قدوس کا لفظ قدس یعنی پاکیزگی سے فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے, یعنی بہت زیادہ قدوسیت والا. بعض نے کہا ہے قدوسیت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی تغیر کے قبول کرنے سے بالا تر ہونا. تفسیر قرطبی میں ابن العربی کا یہ قول درج ہے, اللہ تعالیٰ اپنی تمام قدرت اور قوت کاملہ کی بنا پر ابتدا میں کسی چیز کی موجودگی کے بغیر مخلوق کو تخلیق فرماتا ہے. یہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو تب بھی خدا تعالیٰ مخلوق کو تخلیق فرماتا ہے. نیز اپنے عظیم لطف و کرم اور حکمت باغہ کے نتیجے میں ایک موجود چیز سے دوسری چیز بھی پیدا کرتا ہے. اب یہ انفطار اور تخلیق کا فرق ہے. فاطر السماوات ہے, یعنی کوئی چیز بھی نہ ہو اس سے وہ پیدا کرنے والا, اور چیزیں جب ایک دفعہ بن جائیں تو پھر ان سے مزید اور بہت سی ترقی یافتہ صورتیں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں. یہ خدا تعالیٰ کی تخلیق کے تابع ہے. علامہ فخرالدین غازی اس آیت کی تفسیر کے تحت تحریر کرتے ہیں کہ القدوس اور القدوس دونوں طرح پڑھا جاتا ہے, یعنی قاف کی پیش سے بھی اور قاف کی زبر سے بھی. یہ اس ذات کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے افعال میں, اپنے احکام میں اور اپنے اسماء میں انتہائی طور پر منزہ ہو, یعنی کسی قسم کی بھی کوئی خرابی اس کی ذات میں نہ پائی جائے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, القدوس تمام ان اسباب و عیوب سے پاک جن کو حس دریافت کر سکے, یہ خیال تصور کرے, یہ وہم اس طرف جا سکے, یہ قلبی خواص سمجھ سکیں. تمام ان اسباب عیوب سے پاک جن کو حس دریافت کر سکے. جتنا مرضی غور کرو کہ فلاں عیوب, فلاں عیب, فلاں کسی کی بات کمزوری سزا میں پائی جا سکتی ہے کہ نہیں, تو جتنا بھی تم غور کرو گے ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ کو پاک کہو گے. اور وہم بھی جس طرف جائے اس سے بھی وہ پاک ہے. یا قلبی قوا سمجھ سکیں. اب قلبی قوا وہ ہیں جو ذہنی قوا سے الگ ہوتے ہیں. دل بھی اگر کوئی کمزوری تجویز کرے تو اللہ تعالیٰ اس تجویز سے اس کمزوری سے بھی پاک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چونکہ قدوس اور پاک ہے, اس کی قدوسیت اور پاکی کا تقاضا ہے کہ دنیا میں نیکی پھیلے, ورنہ انسان اگر بے قید ہو کر بدی اور گناہ کرے گا اور ممنوعات شریعہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کا وبال بھی خود ہی برداشت کرے گا. اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہر بدی کا گناہ تو انسان خود ہی اٹھاتا ہے اور کسی دوسرے کو وہ گناہ برداشت نہیں کرنا پڑتا, اپنے گناہوں کی پاداش میں خود ہی مصیبت کو جھیلتا ہے. لیکن اس ضمن میں جو روایات میں جو پڑھی ہیں روایات آپ کے سامنے, ان سے ایک خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تو قدوس اور قادر ہے. ایسا انسان جو قدوس نہ ہو, اپنے اندر کسی قسم کی ناپاکی رکھتا ہو, اس سے خدا تعالیٰ کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. یہ غلط نظریہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تشریح کو غلط قرار دیتے ہیں, بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ہر بندے سے تعلق ہے اور کوئی اس کی مخلوق ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی خوبی نہ پائی جائے. تو وہ اگر بدیوں کی وجہ سے اپنا تعلق توڑ لیتا تو کائنات میں سے ہر مخلوق سے خدا تعالیٰ کا تعلق ٹوٹ جاتا, مگر وہ نیکیوں پر نگاہ رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے وہ تعلق قائم کر لیتا ہے. اب اس ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ حدیث آتی ہے, ایک دفعہ جا رہے تھے, رستے میں کوئی گدھا مرا ہوا تھا, باقی صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے برائیں شروع کر دیں, اس کا پیٹ دیکھو کیسا پھولا ہوا ہے, کیسا مقبول لگ رہا ہے, وہ سارے برائیاں بیان کر چکے. حضرت علی نے کہا دیکھو اس کے دانت کتنے شفاف ہیں. تو اپنا تعلق خدا تعالیٰ کی صفات کے مطابق اس کی اچھی خوبی سے کر لیا, اور یہ بہت ہی پیاری ادا تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے, اور اسی خوبی کی بنا پر خدا تعالیٰ کا اپنی ہر مخلوق سے تعلق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کا خدا ایسا قدوس اور قادر ہے کہ اگر تمام دنیا مل کر اس میں کوئی نفس نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی. ہمارا خدا تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے, وہ ہر ایک نقص سے اور عیب سے پاک ہے, کیونکہ جس میں کوئی نقص ہو وہ خدا کیوں پر ہو سکتا ہے, اور اس سے ہم دعائیں کس طرح مانگ سکتے ہیں, اس پر کیا امیدیں رکھ سکتے ہیں, وہ تو خود ناقص ہے نہ کہ کامل. لیکن اسلام نے وہ قادر ہر ایک عیب سے پاک خدا پیش کیا ہے جس سے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں اور بڑی بڑی امیدیں پوری کر سکتے ہیں. اسی زمن میں حضرت مسلم علیہ السلام کا ایک اور روارہ ہے, الملک القدوس, یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں. اگر مثلا تمام رعیت جلاوطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی. اب دیکھو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, کتنی قہر والی بادشاہی تھی, لیکن اب سارے افغان وہاں سے بھاگ بھاگ کے دوسرے ملکوں میں پناہ لے رہے ہیں, تو پیچھے بادشاہت کے لیے پیچھے کیا رہ جائے گا باقی. وہی جو مغلوب تھے وہ تو بھاگ گئے, اور جو نئے آ کے بسنے والا وہاں کوئی نہیں ملتا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسانی بادشاہت کا کیا حال ہے, اور رعیت بھاگ بھاگ کر دوسرے ملکوں میں چلی جا رہی ہے, اور ایم جی جو ہجرت کر رہے ہیں پاکستان سے, وہ پاکستان کی رعیت کم ہو رہی ہے باہر. دیکھو کتنے دماغ ہیں ایم جیوں کے جو باہر نکل گئے ہیں, انہیں دماغوں سے پاکستان بہت استفادہ کر سکتا تھا. مگر ان کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے قدر نہیں کی. تو فرمایا اگر بادشاہی کہاں میرا سکی تمام رعیت خاص زیادہ ہو جائے تو پھر بھی خراج شاہی کہاں سے آئے گا, اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کون سی لیاقت اپنی ثابت کرے گا. اب دینی یہی حال پاکستان میں ہو رہا ہے, مشرف جو ہے مشرف سے پوچھ رہے ہیں تمہیں ہم سے زیادہ کیا بات ہے, تم کسی لائق نہیں ہو کہ ہم پر حکومت کرو. تو یہ چیزیں جو حضرت مسلم علیہ السلام نے لکھی تھیں وہ عملی دنیا میں دینی جیسی ہی نظر آتی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے. اب قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے جس کا دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بغیر ترجمے کے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سب لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تل جاؤ تو وہ تمہاری بجائے دوسری مخلوق پیدا کر سکتا ہے جو تم جیسی نہیں ہوگی. اور قرآن کریم میں ایک جگہ تو فرمایا ہے پیدا کر سکتا ہے اور دوسری جگہ فرمایا ہے وہ پیدا کر دے گا, اس میں کوئی شرط نہیں ہے. تو حیرت انگیز کلام ہے جو مستقبل کے دور ترین امکانات کو بھی زیر بحث لاتا ہے اور اس کے متعلق بھی کلام کرتا ہے. اب سورہ جمعہ کی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, وہ بادشاہ ہے, قدوس ہے, کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک خاص بات یہ بیان فرماتا ہے سب معافی ملک القدوس العزیز الحکیم کہ وہ براہ راست اصلاح فرماتا ہے, یعنی انتظار نہیں کرتا کہ بندے اس کی حکمت سیکھ لیں, وہ براہ راست اپنی قدوسیت سے تزکیہ نفس کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ کا ذکی ہونا اس بات کا محتاج نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مذکی کیا ہے تو یہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ پہلے اس کی حکمت کی باتیں سیکھیں, اس کا علم کی باتیں سیکھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو قرآن کریم نے ہر جگہ یہی بیان فرمایا ہے کہ وہ براہ راست جب تلاوت آیات کرتا ہے تو ساتھ ہی تزکیہ نفس یتلو علیہم آیات ہی وہ یکی ہیں, وہ آیات کی تلاوت کرتے ہی ساتھ ہی ان کا تزکیہ شروع کر دیتا ہے. اور یہ بھی ایک عجیب باریک نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دعائیں کیں وہاں یکی ہم کا فعل سب سے آخر پر رکھا, پہلے یہ نہیں کہا کہ وہ تلاوت کے ساتھ ہی تزکیہ کرتا ہے, بلکہ پہلے علم کی حکمت کی باتیں بیان فرمائیں, حکمت کا بیان کرتا ہے, اس کے بعد آخر پر فرمایا جب یہ سب کچھ ان کو علم ہو جائے تو پھر وہ تزکیہ کرے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو الٹا دیا ہے, تزکیہ کو پہلے رکھ دیا ہے اور باقی باتوں کو بعد میں رکھ دیا ہے. تو بہت ہی گہرا مضمون ہے جو قرآن کریم کی شان کو دوبارہ کرنے والا, اور یہ بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر شان کے نبی تھے جس ان کے نبی حضرت ابراہیم نے طلب کیے تھے. انہوں نے اپنے فہم کے مطابق جو بہت زیادہ تھی بہت غور کے بعد جس قسم کے نبی مانگا وہ ایسا نبی تھا جو ہر قسم کی ان کو جو تزکیے سے پہلے ان کو علم دے گا, ان کو حکم دے گا, ان کو تقویٰ دے گا, اور جب یہ سب باتیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر ان کا تزکیہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے نہیں, وہ اس سے افضل شان کے ہیں. تو تلاوت کے ساتھ ہی تزکیہ شروع کر دیتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ بات کی باتیں ہیں. یزکیہم, تو مضمون پہلے آتا ہے. حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جن پاک الفاظ سے اس کو شروع کیا گیا ہے, اگر کم از کم ان الفاظ پر ہی غور فکر کی جاتی تو مجھے امید ہوتی ہے کہ اسماء الہی نے تو کم از کم ٹھوکر نہ رکھی. وہ پاک الفاظ جن سے اس سورت کا شروع ہے یہ ہیں, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اس اللہ کی جو الملک ہے اور القدوس ہے اور العزیز ہے اور وہ القدوس ہے, اس کی صفات و حمد میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نقصان کا موجود ہو, بلکہ وہ صفات کاملہ سے موصوف ہر نفس اور بدی سے منزہ القدوس ہے. قرآن شریف پر تدبر نہ کرنے کی وجہ سے کہو یا اسماء الہی کی فلسفی نہ سمجھنے کی وجہ سے غرض یہ ایک غلطی پیدا ہو گئی ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ کی کسی فعل یا صفت کی ایسے معنی کر لیے جاتے ہیں جو اس کی دوسری صفات کے خلاف ہوتے ہیں. اس کے لیے میں تمہیں ایک گل بتاتا ہوں کہ قرآن شریف کے معنی کرنے میں ہمیشہ اس امر کا لحاظ رکھو کہ کوئی معنی بھی ایسے نہ کیے جائیں جو صفات الہی کے خلاف ہوں. اسماء الہی کو مد نظر رکھو اور ایسے معنی کرو اور دیکھو کہ قدوسیت کو بٹا تو نہیں لگتا. لغت میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں, اور ایک ناپاک دل انسان کلام الہی کے گندے معنی بھی تجویز کر سکتا ہے اگر وہ لغت کے مختلف معنوں پر نظر رکھے اور ان میں سے گندے معنوں کو چن لے اور کتاب الہی پر اعتراض کر بیٹھتا ہے. مگر تو ہمیشہ یہ لحاظ رکھو کہ جو معنی کرو اس میں دیکھ لو کہ خدا کی صفت قدوسیت کے خلاف تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے کلام حق و حکمت کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, جس سے اس کے اور اس کے رسول اور آمد و ناس کی عزت و بڑائی کا اظہار ہوتا ہے. آخر پر میں حضرت عبدالس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ الہامیہ میں سے اقتباس پیش کرتا ہوں. میرا قدم خدا تعالیٰ کی راہ میں تیز چلنے والے اونٹوں سے بھی تیز تر ہے, بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس نہ کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ, اور اپنے تئیں شک اور جنگ کے ساتھ ہلاک مت کرو, اور میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں, اور وہ سورج ہوں جس کو دشمن اور کینہ کا دھواں چھپا نہیں سکتا. کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو میری مانند ہو, ہرگز نہیں پاؤ گے اگرچہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈو, اور یہ کوئی فخر نہیں بلکہ اس خدا کی نعمتوں کا شکر ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب اپنے متعلق وہ بڑائی بیان کرتے تھے جو خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہو, تو بڑائی کرتے کرتے ساتھ ہی کہتے تھے لا فخرا, یہ فخر نہیں ہے, یہ حقیقت کا اظہار ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی آقا کی سنت کے پیش نظر بہت ہی عظیم شان باتیں اپنے متعلق بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں, اور یہ کوئی فخر نہیں بلکہ اس خدا کی نعمتوں کا شکر ہے جس نے اس نو نہال کو لگایا ہے, اور میں نور کے پانی کے ساتھ غسل دیا گیا ہوں, اور الہی پاکیزگی کے چشمے میں پاکیزہ کیا گیا ہوں اور صاف کیا گیا ہوں, تمام فعلوں اور قدورتوں سے اور سے پاک کیا گیا ہوں, میرے رب نے میرا نام احمد رکھا ہے, بس میری تعریف کرو اور مجھے دشنام مت دو, اور اپنے امر کو نا امیدی کے درجے تک مت پہنچاؤ. خود اعلامیہ. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر. جميل صاحب آگے آ جائیں.